ٹھیک ہے ایک بار مل گئے ہو فضا نماز کی اس پر آ گئے. اب اگر یہ نابالغ بیٹا بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے اگر یہ باپ کی زندگی میں مر جاتا تو اس کے بعد والے بیٹے کو فضا نماز کرنا تھا. لیکن باپ کی زندگی میں یہ تھا نابالغ بالغ 6 سال کا بچہ تھا 14 سال کی عمر میں مر گیا 8 سال کے بعد یہ مر گیا. کیونکہ اس پر فضا نماز آ گئی تھی جب یہ مر گیا تو فضا نماز بھی ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ اب یہ مر گیا تو اس کے بعد جو لائن میں نمبر 2 ہے اسے فضا نماز پڑھنا, ایسا نہیں. پاگل بچہ ہے اور ساری زندگی مرتے دم تک پاگل رہا, فضا نماز اسی پڑھ گئی. اس کے بعد جو نمبر 2 بیٹا بھی ہے اس پر بھی فضا نماز ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کا بڑا بیٹا نابالغ یا پاگل اس پر فضا نماز آ جاتی. اب اگر وہ بعد میں صحیح ہو گیا یا بالغ ہو گیا تو وہ فضا نماز پڑھ, اس سے پہلے مر گیا تو یہ فضا نمازیں بھی ختم ہو گئی دوسرے بیٹوں پر. خلاصہ یہ کہ جب ایک مرتبہ باپ سے مرنے کے بعد فضا نماز کسی ایک بیٹے پر آ گئے اب اس پر سے شفٹ ہو گئے دوسرے کسی بیٹے پہ کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتی. چاہے وہ والا بیٹا جس پر فضا نماز آئی جان بوجھ کے یہ نمازیں نہ پڑھے جبکہ دوسرے بیٹوں پر نہیں, چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے نہ پڑے مر گیا تب بھی دوسرے بیٹوں کے یہ فضا نمازیں دیں. البتہ احتیاط سے مستحب یہ کہ جو مر گیا اگر اس کا اپنا کوئی بڑا بیٹا تو وہ اپنے باپ کی بھی فضا پڑے اور اپنے دادا کی, لیکن بہرحال یہ مستحب ہے واجب نہیں. اور اصل مسئلہ بھی یہی کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بیٹے پر جو اس کی فضا نمازیں آتی اس میں یومیہ نماز آئی, نماز آیات آئی, نماز طواف آئی, مگر وہ نمازیں نہیں آئی جو اصل میں اس کے دادا کی تھی اور دادا کے بعد اس کے باپ پڑھائی تھی کیونکہ باپ بڑا بیٹا اور باپ نے نہیں پڑھی. یہ والی نماز اس کے بیٹے پہ نہیں آئی, مرنے والے کے بیٹے پر اپنے باپ کی نمازیں آتی ہیں دادا کی نہیں آتی. لیکن احتیاط مستحب یہ کہ ایسا دادا جس کی نماز آج جو پوتا ہے اس کے باپ پر آئیں اور باپ مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا پاگل تھا نابالغ تھا, وہ والی نمازوں میں احتیاط مستحب ہے کہ دادا کی نماز بھی پوتا پڑھ لے. اور عام صورت سے تو جہاں باپ پڑھ سکتا تھا اور جان بوجھ کے نہیں پڑھی وہ تو احتیاط مستحب بھی پوتے پر نہیں. اور اس کے موضوع ختم تو اختتام آخری دو باتیں. یہ سارا مسئلہ باپ کا ماں کے فضا نماز آگاہ کوئی اور امام خمینی کے نزدیک کسی پر واجب نہیں, بڑے بیٹے پر تو نہیں ہے بیٹی پر بھی نہیں, کیونکہ بیٹیوں پر اسلام نے کبھی دوسروں کی قضا رکھی ہی نہیں. بہت غلط فہمی عورتوں میں ہے کہ باپ کی نماز بیٹا پڑھے تو ماں کی نماز بیٹی پڑھے, ایسا قتل نہیں. لیکن بعض مراجی یہ کہتے ہیں کہ ماں کی قضا بھی ہے وہ بھی بڑے بیٹے ہی پر کہتے ہیں, بیٹی پر تو آج تک کوئی شیعہ مستحد آئے نہیں نکلا. لیکن اس میں اختلاف کہ بڑے بیٹے کو خالی باپ کے قضا پڑھنا ہے یا باپ اور ماں دونوں, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بیٹیوں پر کبھی قضا نماز نہیں آتی اپنے والدین. تو اگر کوئی اور امام خمینی کی نزدیک تو ماں کی قضا نماز کسی پر بھی نہیں صرف باپ کی ہے بڑے بیٹے پر. لیکن آگاہ بائیبانی کا نظریہ یہ کہ بنا بڑے احتیاط واجب بڑا بیٹا باپ کی بھی قضا پڑھے اور ماں کی بھی قضا پڑھے. یعنی ماں کی قضا نمازوں کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت پہلے تو مرضی کہتے ہوں آج نہ کہتے ہیں آج آنا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ باپ کی قضا نماز تو بڑے بیٹے پڑھائی واجب, احتیاط واجب یہ ہے کہ ماں کی بھی قضا پڑھے, احتیاط واجب یہ بڑا بیٹا. خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹیاں نہ کبھی ہگوا لیں گی نہ کبھی ان پر قضا نماز آئیں, بڑے بیٹے کو ہگوا ملتا ہے اور قضا نماز تو اسی پر آتی ہے. لیکن کچھ کتے صرف جیسے آگاہ گل پائیدانی کو مقدم ماں کے پدا بڑا بیٹا پڑھے لیکن ماں کا ہی وہی نہیں ہوتا وہ بڑے بیٹے کو نہیں ملے گا. اس کے ساتھ یہ سارا مسئلہ اور موضوع ہے جو وادیوں اور پہاڑوں میں جا جا کے پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے شہر بنا رہی وہ فرعون ذی الاوتاد اور وہ قوم فرعون الذین طغوا فی البلاد انہوں نے بھی شہروں میں بہت زیادہ طغیانی اسیان اور نافرمانی اور فساد پھیلا رکھا تو اکثر فی الفساد ان کے اعمال کے نتیجے میں دنیا کی آبادیاں فاسد ہو رہی تھیں. وصب علیہم ربک فوق عذاب
تمہارے پروردگار مہلت تمام ہونے کے بعد عذاب کے کوڑے کو حرکت نے دی اور ان ربک لبالمرصاد. فقط عاد و ثمود و فرعون ہی کی بات نہیں, تمہارا پروردگار آج بھی ہر ایک کی گھات میں بیٹھا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. اتنا عجیب ہے یہ انسان کہ جب پروردگار آزمائش کی خاطر اس کو عزت اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اس کا پروردگار امتحان کے خاطر اس کے رزق کی تنگی کر دیتا تو یہ دم سے اپنی مرد کو پلٹ کے یہ کرنے لگتا کہ میرے خدا نے میری توہین کر دی, لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا. کل ایسا امتحان لے ہی نہیں سکتا کہ جس میں انسان پر اس کا رزق تنگ ہو. بل لا تکرمون الیتیم, لیکن خرابی تمہاری ہے کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین کو اس کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں. وتاکلون التراث اکلا لما, میراث کا مال کھا جاتے. وتحبون المال حبا جما, اور مال کی محبت تمہارے سینوں میں جمی ہوئی. کل اذا دکت الارض دکا دکا, اب آخرت کا عذاب. یاد کرو وہ وقت کہ جب زمین کو اچھی طرح سے ہلایا جائے. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور تمہارا پروردگار اور ملائکہ قطار در قطار آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور وہی تو دن ہوگا جب جہنم کو بھی کھینچ کے لایا جائے. اور یوم یتذکر الانسان وان له الذکرا, اس دن انسان کو یاد آئے گا کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی. وان له الذکرا, مگر اس دن کی پشیمانی کسی کام نہیں آئے گی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ بار بار کہے گا کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی دنیا سے کچھ بھجوا دیتا. لیکن یومئذ لا یعذبہ عذابا احدا ولا یوثقہ وثاقا احدا, اس دن کا عذاب ایسا کہ جس کی مثال کائنات میں کبھی نہ ملے. اور اس دن خدا کی گرفت کو پکڑ ایسی کہ ایسی پکڑ بھی اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئے گی. یا اور پھر یہی وہ آیتیں جن کے اختتام سے قرآن نے وہ اعلان کیا جو آپ ایام عذاب میں سنتے ہیں. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, بس نجات فقط اس کو مل رہی جو نفس مطمئنہ اور اس سے خدا کہہ رہا کہ آ میری طرف راضی مرضیہ, تو خدا سے راضی, خدا تجھ سے راضی. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں بھی شامل ہو جا, میری جنت بھی تیرے لیے. اب یہ پورا سمجھے جن آیتیں, لیکن انسان کی پوری تاریخ اس میں آ گئی. قوم عاد سے تذکرہ شروع ہوا جنت میں داخل ہونے پر, پوری انسانیت کا تذکرہ ہو گیا کہ کسے جنت مل رہی ہے, کس کے لیے جہنم. دنیا میں خدا کسے مہلت دے رہا ہے, اسے امتحان میں ڈال رہا, اور اس کی وجوہات صرف چار وجہ قرآن نے یہاں بتائی. ان کے بارے میں گزشتہ تقریر میں بحث ہو گئی. ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ہے میراث, اور میراث کا گناہ وہ کہ جو مجموعہ گناہان ہیں, ایک گناہ نہیں, اس کے پیٹ میں بہت سارے گناہ اور پوشیدہ. یہی میراث کا گناہ, یہ جو خود مستقل ایک گناہ, یتیم پر ظلم ہونا ایک اور گناہ, مال کو غصب کرنا ایک اور گناہ, رشتے داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا ایک اور گناہ. لیکن ہمارے موجودہ معاشرے اس گناہ کی زیادہ بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں. موجودہ معاشرے بڑی وجہ لا علمی, پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ میراث کے اسلام کے مسائل کیا. اس اعتبار سے ان تقاریب کی ضرورت محسوس ہوئی, اور ضرورت اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی محسوس ہوا کہ کتاب کی بھی ضرورت. توضیح مسائل کچھ اتنے مختصر کہ بہت سے لوگ توفیق پڑھنے کے باوجود اپنی شرعی ذمہ داری محسوس نہیں کر پا رہے ہیں تو خیر پہلا مرحلہ تو یہی کہ تقریر کی صورت میں کچھ چیزیں یاد دلا دی جائیں، پھر پروردگار عالم نے اگر وقت دیا تو کتابی صورت میں بھی یہ مسائل ذرا تفصیل کے ساتھ آئیں گے. فی الحال تو خدا کی جو توفیق ہے اسی کی مدد سے تقریر کی صورت میں تین چار پانچ اہم اہم باتیں. اچھا ایک بات جو پہلے بیان ہو چکی ہے، آج کیونکہ ہم پہلے ہی منٹ سے اپنے موضوع پر ہیں تو اس کی تکرار کر دی جائے. یہ یاد رکھیے کہ میراث میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ کس رشتے دار کا کتنا حصہ ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تقسیم کیسے کی جائے. کیونکہ بار بار میں نے یہ عرض کیا کہ میراث مشاعن ہے معین نہیں. پرسوں ہی نجف بہاری کے درس میں ایک مثال آ رہی تھی، ایک آدمی نے 15 لاکھ چھوڑے، 5 لاکھ کا مکان، 5 لاکھ کی دکان، 5 لاکھ کی گاڑی، 3 وارث، تینوں کا حق بالکل برابر. اب ہمارے یہاں جو لاپرواہی اس کی وجہ سے فٹافٹ یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بھائی تینوں کا حق برابر، گاڑی بھی 5 لاکھ کی، مکان بھی 5 لاکھ کا، دکان بھی 5 لاکھ کی، ایک کو مکان دے دو، ایک کو دکان دے دو، ایک کو گاڑی دے دو. اگر یہ بطور مصالحت ہوا، یعنی یہ تینوں وارث اس طرح راضی ہوئے کہ ہم اپنا حصہ تم پر چھوڑتے ہیں، تم اپنا حصہ ہم پر چھوڑو، تو یہ تقسیم شاید چل جائے. لیکن اگر مصالحت کی بات نہیں ہو، فیصلہ دیا گیا یہ اس کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا، یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک نابالغ اور خاندان کے بزرگوں یا انہی تین سگے بھائیوں میں سے بڑے اپنی طرف سے یہ تقسیم کر دیا، تو چاہے معاشرے کے اعتبار سے تقسیم صحیح ہو، اسے بھی 5 لاکھ مل گئے، اسے بھی 5 لاکھ مل گئے، اسے بھی 5 لاکھ مل گئے، شرم یہ ساری تقسیم غلط ہو. اس لیے کہ مسئلہ 5 لاکھ کا نہیں، یہ 2-3 ہفتے اس ایک جملے پہ ہم نے خاصا زور دیا، مسئلہ 5 لاکھ کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں بھی ایک تہائی تینوں کا حصہ، مکان میں بھی ایک تہائی تینوں کا حصہ، اور دکان میں بھی. اب اگر کسی ایک کو گاڑی مل گئی تو وہ باقی 2/3 کے حقدار سے پوچھے بغیر گاڑی چلا نہیں سکتا، چاہے کسی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ویلیو کے اوپر حساب کتاب ہوتا ہے، اور شریعت یہ ویلیو کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اصل چیز کی اہمیت. اگر کہ آپ اس کو 5 لاکھ دے رہے ہیں لیکن اس کا حق گاڑی نہیں، مکان میں بھی اس کا حق ہے، دکان میں بھی اس کا حق، اگر تینوں راضی ہو جائے تو سمجھ کے مصالحت کریں تو بات دوسری. ہم اپنی پوری گاڑی اگر کسی کو دے دیں تو اسلام کو اعتراض نہیں، لیکن اگر فیصلہ کہیں سے مسلط کیا جائے، فیصلے کو انفورس کیا جائے اور 4 لوگوں کے بیچ میں کسی کو قائل کر کے یہ گاڑی اس کے حوالے کی جائے تو یہ معاملہ بالکل باطل ہے. اب تقسیم میراث پھر کیسے ہو، یہ ایک الگ موضوع. میں نے صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ جملہ تقریر کے شروع میں عرض کر دیا کہ میری ساری گفتگو کے بعد آخر کہیں یہ نتیجہ نہ نکلے کہ ہم کو پتہ چل گیا کہ میراث کس طرح تقسیم ہوتی ہے. تو اب ویلیو کے اعتبار سے میراث تقسیم کر دی جائے وہ غلط ہے. اب مزید وضاحت آخر تقریر جب حصوں کی بات آئے گی وہاں پہ مزید وضاحت ہو. آئیے گزشتہ تقریر کے 2 مسائل کو تو خواتے ہوئے آج کے مسائل کو بیان کیا جائے. پہلا مسئلہ یہ تھا، اور یہ جو پہلا مسئلہ غالباً آدمی نئی دفعہ انہی تقاریر میں بیان ہو رہا، لیکن اتنا اہم یقیناً ہر تقریر کے آغاز میں اس کو بیان کروں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 میں اسلام نے حصے بتائے، بیٹی کا یہ حصہ ہے، ماں کا یہ حصہ ہے، بات کا یہ حصہ، مگر حصے بیان کرتے ہوئے کہا بعد اور وسیعت، یہ حصے اس وقت جنہیں وسیعت پہ عمل ہو جائے، یوسفہ اور دینی اور قرض ادا ہو جائے پھر یہ حصے. تو قرآن کی یہ نص معتبر ہے کہ عالم اسلام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکا، اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت اتنی کلیئر کہ باپ و ماں و اولاد کا حق ہی شروع ہوتا بعد وصیت یوسفہ اور دینی، جب وصیت اور قرض ادا ہو جائے تو میراث کا پہلا حصہ، کہ پہلے سے جتنے مالی واجبات ایک انسان پر ہیں ان کو ادا کیا جائے گا. کئی دفعہ یہ بات دوہرا دی گئی، اس کے بعد وصیتوں پہ عمل ہوگا لیکن صرف ایک تہائی تک، اس کے بعد حبوہ بڑے بیٹے کو دیا جائے گا اور جو دیت مرنے والے کو ملی وہ اس کے ددھیال والوں کو یعنی باپ کے رشتہ داروں کو، اور پھر جو بچ گئے یہ تمام وارثوں میں ان کے شرعی حصے کے مطابق. یہ ہوئے پانچ جملے، یہ اس سے پہلے بھی بار بار آپ نے سنے مگر آج پہلے انہی کے بارے میں تین وضاحتیں. پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ یہ جو جملہ ابھی آپ نے سنا کہ دیات جو دیتیں یہ صرف باپ کے رشتہ داروں کو ملیں گے، مرنے والے کے جو پدری رشتہ دار یعنی اس کی ددھیال والے، اس سے مراد صرف تو خوبہ جان کی دیا یعنی مرنے والے کو کسی نے قتل کیا، چاہے قتل عمد ہے چاہے قتل خطا، اور دیت جو ملی وہ صرف باپ کے رشتہ داروں کا حق. لیکن اگر مرنے والے کو اس کی موت کے بعد کچھ ایسی دیتیں ملی جو اس کی زندگی کے زخموں کی تھی، آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے کہ معلوم نہیں کہ اگر ہم کسی کو تھپڑ مارے تو دیت دینا، آج مسئلہ پتا چل اسے دیت دینے جا رہے ہیں وہ مر چکا اب یہ اس کے وارثوں کو دیں گے، مگر یہ والی دیت جو جان کی دیت نہیں بلکہ زخموں کی دیت، یعنی وہ دیت جو اصولت مرنے والے کو اس کی زندگی میں ملتی ہے وہ تو تمام وارثوں میں ان کے حصے سے تفریح ہوگی، اس میں باپ اور ماں دجیال و ننگیال کوئی فرق نہیں. لیکن کیونکہ یہ مسئلہ شرم تو پیش آنا ہی نہیں چاہیے، ہماری ماحول کی یہ حالت اس مسئلے کا سبب بنی، شرم تو یہ کہ اگر کسی کے زخموں کی دیت ہے تو وہ تو اسی وقت زندگی میں اس کے ہاتھ میں دے دینا تھی، وہ تو اس کے مال میں مل گئے مال میں مخلوط ہو گئے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں دیات کے مسئلے لوگوں کو نہیں معلوم اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آج جو لوگ اپنی گزشتہ زندگی کی دیت نکالے تو جن لوگوں کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے وہ مر چکے ہوں بیچارے، اب یہ ان کے وارثوں کو دے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جملہ غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ جو دیت مرنے والے کو ملتی وہ صرف اس کی ددھیال والوں کا حق، مگر اس سے مراد ہے جان کے بدلے کی دیت، وہ دیت جو مرنے والے کو زندگی میں مل ہی نہیں سکتی جو ہمیشہ ملے گی اس کی موت کے بعد، وہ والی دیت. لیکن وہ دیت جو مرنے والے کی زندگی کی دیت زخموں کی خون کی ہڈی کی یا خال کا رنگ بدلنے کی، یہ دیت اس کا عام مال سمجھا جائے گا، ددھیال اور ننگیال تمام رشتے داروں کا حق ہے جو جو اسلام نے اس کی تفصیل بتائی. یہ غلط فہمی تو یہ. دوسری غلط فہمی وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے مرنے والے سے مالی واجبات ادا ہوں، مالی واجبات یعنی زکات ہوم حج اور قرضے اور بعض علماء کے نزدیک اس کے کفارے، آغا خوئی کے نزدیک کفارے مالی واجبات نہیں، امام خمینی کے نزدیک کفارے مالی واجبات ہیں، یہ بات پہلے آ گئی. اب اس میں ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے موجودہ معاشرے میں بہت پیش آ سکتا، بلکہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر دوسرے اور تیسرے گھر میں یہ مسئلہ پیش آئے گا، اس کا جواب اس کتاب کے میں ہے جو آپ میں سے اب تک کے پاس پہنچ چکا، لیکن تقریر میں بھی اس کا جواب آ جائے. اور وہ یہ کہ ایک مرنے والے نے جب طلاق چھوڑے اور اس پر مالی واجبات باقی. اچھا اب یہ مالی واجبات پہلے نکلنا پھر میراث کی بات ہوگی, لیکن وارثوں میں بعض دیندار ہیں اور بعض بے دین. بے دین وارث ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے, کیا عمر, کیا زکات, کیا حج, کیا یہ رد مظالم, کیا یہ دیا, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارا باپ مرا ہے, جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو دے دیں. اچھا اب اس کا یہ جملہ ہی غلط ہے. قرآن کی نص معتبر تمہارا کوئی حصہ ہی نہیں. قرآن میں ہے وعدہ وصیت اور دین, قرضوں اور وصیت کے بعد حصہ ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارا عام معاشرہ جاہل معاشرہ وہ یہ تائید کرتا ہے اس آدمی کہ ہاں بھائی اس کے باپ نے دس لاکھ چھوڑے, یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے اس کا حصہ نہیں. اگر کہ یہ قرآن کی معتبرہ یعنی نص ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی حدیث یا کسی مشتہد کا فتوا یا آپ قرآن کھول کے رکھ دیں, اس میں کوئی اختلاف گنجائش ہی نہیں ہے اختلاف کی. لیکن ہمارا معاشرہ عام طور پہ یہی کہے گا کہ باپ نے دس لاکھ چھوڑے, چار بیٹے ڈھائی 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 لاکھ دے دو, اس کا حق نہیں, اس کے باپ کا مال ہے, شرم حق ہی نہیں. لیکن مہاراج بات شریعت کی کہاں, بات تو ہو رہی ہے معاشرے. تو اب یہ مسئلہ کہ ایک مرنے والے کے پاس قرضے ہیں, مالی واجبات ہیں, مگر بے دین وارث یا جاہل وارث وہ تیار نہیں, ہم خون ہم زکات نہیں دیں گے, اور دیندار وارث جو پابند شریعت ہے وہ ڈر بھی رہا ہے, گھبرا بھی رہا ہے اور پیسے دینے کو تیار بھی. اب اس کا حل کیا, اس کا بڑا عجیب حل ہے. پہلے بھی ایک دفعہ پانچ سال پہلے یہ بات یہاں آئی تھی تو مجمع کی اکثریت مطمئن نہیں ہوئی, لیکن بہرحال مسئلہ متفقہ مسئلہ. اور وہ یہ جو فرض کی ایک جھگڑا پڑ گیا, چار بیٹے ڈھائی ڈھائی لاکھ لے کے الگ ہو اور مرنے والے کو فرض کیجیے کہ مرنے والے پر چار لاکھ کا قرضہ باقی یا ڈھائی لاکھ کا قرضہ باقی. اب اصولت کے لیے ہوتا کہ ڈھائی لاکھ کا قرضہ پہلے یہ قرضہ نکالو, ساڑھے سات لاکھ بچے یہ آپس میں تقسیم کرو, چاروں وارث مل جائے, اصولت تو یہ ہے. مگر نہیں, باقی وارث اپنا حصہ لے. ایک دیندار بیٹا ہے, تین بیٹی, دیندار کو معلوم کہ مجھے ڈھائی لاکھ ملے اور میرے باپ سے بھی ڈھائی لاکھ قرض ہے, اسے اپنا پورا حصہ قرضوں میں دے دینا. یہ نہیں کہ وہ یہ حساب لگا میرے باپ پہ ڈھائی لاکھ ہیں تو چار بیٹوں کے یہ قرضے تقسیم ہونے چاہیے, تو اس اعتبار سے مجھے مثلا چھ لاکھ, سات ہزار سے کچھ زیادہ, ڈھائی لاکھ کا آپ چوتھا حصہ کرے. وہ یہ نہیں کر سکتا, یعنی اصول یہ کہ جو قرضے مرنے والے پہ باقی اگر ایک ہی وارث دینے کو تیار تو اسے پورے قرضے دینا پڑے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھائی چار بھائی پورا پورا اپنا حصہ لے گئے تو قرضے بھی چار ہو جائیں, اس کا ایک حصہ وہ دے بھائی دے, ایک وہ بھائی دے, ایک وہ بھائی دے اور ایک حصہ میں دوں گا, ایسا نہیں. تو نہیں جو ڈھائی لاکھ ملے اصولت یہ ملنے ہی نہیں چاہیے تھے, پہلے قرضے ادا ہوتے. اب اگر دوسرے قرضے ادا نہیں کر رہے اور تمہارے ہاتھ جو مال ہے, یہ مرنے والے کا مال ہے, یہ تمہارا نہیں, پہلے قرضے ادا کرو چاہے سب کو تب اس میں ختم ہو جائے. اب ایک بیٹا دینے کو تیار ہے اسے پورے دینا پڑے گا, دو بیٹے تیار دیں گا دو دے دی. اب یہ جو ڈھائی لاکھ مرنے والے کا قرضہ, ان دو بھائیوں کو پانچ لاکھ ملا, اس میں سے ڈھائی لاکھ قرضہ دو, اب جو ڈھائی لاکھ بچے آپس میں تقسیم کر دو. تو خلاصہ یہ کہ مرنے والے کے مالی واجبات پہلے نکالنا, لیکن اب وارثوں میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہیں. تو یہ نہیں کہ ہم قرضوں کے بھی اتنے حصے کر دیں اور کہیں کہ یہ تمہارا قرضہ تم دو یا نہ دو, اتنا تمہارے حصے میں بنا, ہمارے باپ کے قرضے میں سے اتنا تمہارے حصے میں بنا, یہ ہم نہیں, پورا کا پورا ہم ہی کو دینا پڑے گا. نتیجہ کیا ہے, باقی سب ڈھائی ڈھائی لاکھ لے گئے, ہمیں کچھ نہ ملا. اگر ٹھیک ہے, مسئلہ یہی ہے اور اس کی پابندی کرنا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہو کہ پھر کیا ہمیں حق ہے یہ زندگی میں اگلے کسی مرحلے میں اگر ہم بھائیوں کو منوا لیں تو ان سے یہ پیسہ واپس لیں کہ بھائی دیکھو ہر بھائی کے حصے میں 60,000 آئے تھے میں نے تو دے دی. اب آج جو بے دین ہو سکتا ہے 2 سال بعد دیندار ہو جائے, ہو سکتا ہے 4 سال بعد راضی ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کسی طرح اس سے اپنا حق نکلوا لیں. تو کیا یہ اجازت ہے کہ آج تو سب کچھ بات حصے میں دے دیں, بعد میں اگر بھائیوں سے واپس لا سکتے ہو تو واپس لے آؤ. اس کے اندر علماء کے دو گروہ, پہلا گروہ یہ کہتا کہ وہ جو آپ نے باپ کے قرضے ادا کیے اگر حاکم شرع سے پہلے اجازت دے لی, یہ بہت اہم مسئلہ, حاکم شرع سے اجازت دی کہ دیکھیے یہ 2.5 لاکھ مجھے ملے, باپ کے قرضے بھی 2.5 لاکھ, اب میں یہ سارے خزانہ دینے جا رہا ہوں, اجازت دیجیے کہ بعد میں بھائیوں سے ملے تو لے. اگر اس طرح اجازت دے کہ آپ نے قرضے دیے ہیں تب بعد میں بھائیوں سے واپس لینے کا حق ہے, اور اگر آپ نے خود ہی سارا حساب کتاب کر لی حاکم شرع کو بیچ میں ڈالے بغیر, تو بہت بڑی تعداد میں علماء کہتے ہیں, یعنی مشہور مسئلہ یہی کہ پھر بعد میں آپ کو قرضے واپس لانے کا حق نہیں, چاہے بھائی راضی بھی ہو جائیں دے بھی رہیں مگر نہیں آپ کے لیے جائز نہیں. یہ 80% شیعہ علماء کا نظریہ. اب دیکھیے یہاں پر حساب کتاب بالکل تازہ بالکل تیار, پھر بھی حاکم شرع کو بیچ میں ڈالنا, اگر کوئی نے بھی پہلے کہا کہ بظاہر اس قول میں طاقت لگ رہی لیکن بعد نے کہا والاظہر الجواب, دوسرا نظریہ جو ہے جو اگر کوئی نے تیار کیا وہ یہ کہ آپ حاکم شرع سے اجازت لے کے قرضے ادا کریں مرنے والے یا بغیر اجازت کے, بہرحال آپ کا حق جو ضائع ہوا وہ آپ بھائیوں سے وصول کر سکتے ہیں. لیکن سیف سائٹ یہی کہ آج تو آ گئے کوئی کا یہ نظریہ, مگر یہ نظریہ بدل بھی سکتا اور پرابلم بعد میں دوسرے انداز سے بھی پیدا ہو سکتے, اس لیے احتیاط کے انتہائی قریب یہ کہ اگر باقی بھائی راضی نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو راضی وہ اپنے حصے سے قرضہ نہیں دے گا, یعنی قرضہ کاٹ دے بلکہ پورا قرضہ دینا اور حاکم شرع سے پوچھ لے تاکہ بعد سے بھائیوں سے واپس لینے کی گنجائش رہے. ایک بات اور اب آئیے ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا, اور ابھی کہا گیا کہ مرنے والے کی میراث قرضے پہلے دیے جائیں تفصیل آپ نے سنی, اور پھر وصیت اور پھر اغوا دیات یہ چند رشتے داروں کے لیے اور باقی سب کے لیے. اس میں ایک مسئلہ جو فی زمانہ بہت پیش آ رہا وہ یہ کہ آج کل بہت سی ایسی اسکیمیں کہ جس میں مرنے والے کے مرنے کے بعد اسے کچھ مال ملتا, انشورنس اور مختلف اداروں کے پینشن اور گریجویٹی اور پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کے قوانین, اب یہ جو مرنے والے کے بعد مل رہا اس کو کیا سمجھے, مرنے والے کا مال سمجھے تو تمام وارثوں میں کپتی, اور اگر کمپنی کی طرف سے مرنے والے کے وارثوں کے لیے گفٹ سمجھے تو یہ مرنے والے کو مال نہیں دیا گیا اس کا مال نہیں بلکہ اس کے وارثوں کو کمپنی ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کچھ دیا. خیر بہرحال یہ تو لفظ میں نے بنایا, اصل میں تو ایسا نہیں ہے. اب اس کا حل کیا, بڑا اختلافی مسئلہ چلا آ رہا کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے کہ جو کسی خاص وارث کو یہ پیمنٹ کرتے اور بطور نامنی آپ نے جس کا نام لکھا آپ کے مرنے کے ساتھ اسی کو یہ پیسہ ملے, تو پہلے تو اکثر علماء یہ کہتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جو پیسہ ملا وارث آپس میں سلو کر لے مطالعہ, لیکن آگاہ کوئی تھا جو تازہ ترین فتویٰ آیا اور یہ امام خمینی کا پہلے سے ہے وہ یہ کہ انشورنس کمپنی یا یہ کہ جہاں آپ سروس کرتے ہیں وہ جو کچھ بھی پیسہ دے رہا اس میں سے جتنا وہ ہے کہ جو آپ کے مال سے کاٹا گیا آپ کی تنخواہ وہ تو تمام وارثوں ان کے حصے کے مطابق تقسیم ہو, بلکہ اگر
مرنے والے پر فرض ہے کہ یہ کتنا مال آئے گا یہ وہ فرضی ادا کرنے میں ختم ہو سکتا. وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے. پروویڈنٹ فنڈ، گریجویٹی، پینشن، انشورنس پالیسی اور مختلف چیزیں، ان میں جتنا پیسہ وہ جو مرنے والے کی تنخواہ سے کٹا یا مرنے والے نے جو پیسہ دیا وہ واپس میں رہا. جیسے انشورنس میں اب تک کی بحث چل رہی، ہماری انشورنس کے کام کرنے والوں بہت گفتگو ہوئی. ہر کام کرنے والا ایک نظریہ، الگ نظریہ پیش کرتا. وہ یہ کہ جب ایک آدمی مر گئے اور اس کو اس کے وارثوں کو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ واپس ملے، وہ جو پریمیم اس نے ادا کیا وہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ پریمیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ پوری رقم انشورنس کمپنی اپنی طرف سے دے رہی. اب اس میں بڑا اختلاف چل رہا. آگے خود نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا کہ باہر جو پریمیم آپ دیتے، آگے خود فرماتے کہ میری نگاہ اس کا انشورنس کی رقم سے کوئی تعلق نہیں. چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ بعد میں پیسے واپس آپ کو ملے 1 لاکھ، اس میں بھی آپ کو کوئی پریمیم نہیں، پریمیم کو جو دے دیا وہ ختم. اور چاہے ایک دم موت ہو جانے کی وجہ پریمیم ابھی 20,000 دیا اور 2 لاکھ مل گئے پالیسی. کمپنی نے آپ سے وعدہ کیا کہ 20 سال بعد وہ آپ کو گفٹ کرے گی، یا اگر بیچ میں آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے وارثوں کو گفٹ کرے گی. یہ تو آگے کوئی کا نظریہ ہے. اس اعتبار سے انشورنس سے یہ مسئلہ تھا، لیکن باقی جو پیسے ملتے ہیں، پینشن ہے یا گریجویٹی ہے یا پروویڈنٹ فنڈ، اس میں جتنے پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے گئے وہ میراث کا چیز، وہ لاکھ کے میراث میں ملایا جائے گا. پھر اسی میں سے قرضے نکلیں گے، اسی میں سے ایک تہائی پہ عمل ہوگا اور باقی پیسہ وارثوں کو تقسیم ہو. لیکن جو آپ کی جمع شدہ رقم، جو آپ کی تنخواہ میں سے ڈیڈکٹ کیا گیا، اس کے علاوہ جو کمپنی دے رہی، آگے کوئی کی نگاہ یہ جس کو دے رہی ہے کمپنی، یہ اسی کا مالک ہو، اس کا میراث سے تعلق نہیں. نہ اس میں قرضے آئیں گے، نہ اس میں مرنے والے کی وصیتیں آئیں گی، نہ ہی اس کے اندر مرنے والے کے دوسرے وارث آئیں گے. اب اگر کمپنی کا قانون یہ ہے کہ مثلا پی ایف یا پروویڈنٹ فنڈ، یہ مثالیں جو میں بنا رہا ہوں، اس مثالوں کو صرف مثال سمجھیے کیونکہ مجھے صحیح قانون نہیں معلوم. بس چیزیں کہ پروویڈنٹ فنڈ ایک آدمی کے مرنے کے بعد 1 لاکھ ملا، اس 1 لاکھ میں 50,000 وہ ہے کہ جو اس کی تنخواہ سے کٹا، 50,000 کمپنی نے اپنی طرف سے ملایا. اب اگر یہ پیسہ دیا گیا مرنے والے کے وارثوں، یعنی کمپنی نے یہ کہا کہ جو بھی اس کا لیگل وارث ہے اس کو یہ پیسہ ملے گا، یہ تو پیسہ سارے وارثوں میں تقسیم ہو. اور اگر قانون ہے کمپنی کا کہ مرنے والے کا پیسہ اس کی بیوی کو دیا جاتا ہے، بس اس کے بیٹے کو دیا جاتا ہے، بس اور کسی کو نہیں، تو اب جو یہ 1 لاکھ ملا، 50,000 تو مرنے والے کا اپنا مال، وہ تو باہر آئے مرنے والے کی میراث میں شامل ہو گئے. باقی جو 50,000 اگر کمپنی کا قانون کہ جتنے اس کے وارث ہیں سب کے لیے ہے، یا کہ کورٹ سے سکسیشن سرٹیفکیٹ لے آؤ اور پیسے لے جاؤ، اس صورت میں یہ 50,000 بھی وارثوں میں آپس میں تقسیم ہو. اور اگر یہ ہے کہ نہیں کورٹ سے سسپیشن سرٹیفکیٹ سے میراث کی سند سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہمارے کاغذات پہ یہ لکھا کہ مرنے والا کہے گیا میں مر گیا تو میری بیوی کو دے دے، بس یہ ہم اس کی بیوی کو دے رہے ہیں. یہ کمپنی کہتی ہے اس صورت کے اندر یہ جو 50,000 تنخواہ والا تو گیا وارثوں کی، باقی 50,000 اسی کو مل جائے گا. غالباً انشورنس پالیسی میں تو یہی ہوگا. اور اس کے علاوہ دوسرے ڈیو یا واجبات ملتے ہیں، اس کا مسئلہ آگے کوئی کا تازہ صحیح وہ یہی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کہ جس کا خلاصہ یہ کہ تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ تو وراثت سے چلا گئے، کمپنی نے اپنی طرف سے جو دیا اس کو کمپنی پر قانون اس پہ عمل ہو، اگر کسی ایک کو دیا ہے یہ اس کا ہو، اگر سارے وارثوں کو دیا ہے یہ سارے وارثوں کا ہو گئے. اور انشورنس میں تو آبائے خود نے جو یہ کہہ دیا کہ جو پیسے واپس ملتے ہیں پالیسی میچیور ہونے کے بعد، اس میں پریمیم کا کوئی تعلق ہی نہیں. اس کا مطلب تو یہ کہ پالیسی تو پوری کی پوری ہے، یہ حساب بھی نہیں لگائیں گے کہ مرنے والے نے اب تک کتنا پریمیم دیا، وہ پریمیم تو پالیسی میں ہے، وہ تو ختم، وہ تو خرچے میں آ گئے، پوری پالیسی اس کو مل جائے گی کہ جس کا نام اور کمپنی کاغذات پر ہے اور یہ اس کا اپنا حق ہے. خیر یہ تو میراث کے وہ مسائل آ گئے جن کا تعلق پہلی چیز سے کہ مرنے والے کا سارا مال، اب یہ تشریح تھی سارا مال کسے کہتے ہیں، جو موت کے بعد ملا اس کی تشریح. اب جو سارا مال ہے پہلے قرض ادا ہو، اس کے بارے میں بھی ایک مسئلہ آپ نے سن لیے کہ اگر وارثوں میں جھگڑا، پھر وصیت پہ عمل ہوا، پھر دیات بدری رشتے داروں کو دی گئی، اس میں بھی ایک مسئلہ آ گیا کون سی دیا، اور ہبوا بڑے بیٹے کو دیا گیا، اور پھر جو بچا وہ باقی بن گیا. اب صرف دو مسئلے بچتے ہیں، ہبوا ذرا نامکمل ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ کا قریب ذرا جلدی جلدی بیان ہو گیا مسئلہ، اس کو دوبارہ نئے سرے سے واضح کر ہبوا سن لیجیے، اور پھر یہ کہ بارشوں میں کس طرح سے تقسیم ہوگا باقی مال، چار اسٹیجز سے جو مال نکل گیا وہ باقی بچا ہوا مال کیسے تقسیم ہوگا، وہ آخری مسئلہ ہے جس پر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، مگر آج نہیں، ایک کمپنی ابھی اور چاہیے. فی الحال تو ہبوا، ہبوے کے بارے میں دو تین باتوں کی تکرار تو ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی جلدی یہ گزشتہ مسئلے ذرا جلدی بیان ہو جائیں، نئے مسئلے آرام آرام سے بیان ہو. ہبوا کے لفظی معنی ہے تحفہ، عطیہ، گفٹ یا بخشش، یہ ہبوے کے لفظی معنی ہے. ہبوے میں چار چیزیں شامل ہیں، مرنے والے کے کپڑے، مرنے والے کی انگوٹھی، مرنے والے کی تلوار، مرنے والے کا قرآن، یہ چار چیزیں ہبوا. اور ہبوا کا مسئلہ یہ کہ ہبوا صرف بڑے بیٹے کا حق اور کسی وارث کا اس سے تعلق نہیں، یعنی مرنے والے کے جتنے کپڑے سب بڑے بیٹے کو دیے جائیں گے، مرنے والے کا قرآن بڑے بیٹے کو ملے گا، انگوٹھی بڑے بیٹے کو ملے گی، تلوار بڑے بیٹے کو ملے گی. سارا ان تمام چیزوں کی ایک رقم، شاید قرآن اتنا قیمتی نہ ہو لیکن باقی سب ہزاروں میں بھی بات پہنچ سکتی، تو یہ صرف بڑے بیٹے کا حق. یہ بات تو آپ کئی دفعہ سن چکے. اچھا یہاں پہ کچھ غلط فہمی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہبوا صرف باپ کے مال میں ہوتا ہے، ماں کے مال میں کوئی ہبوا نہیں. عدد سے پہلے غلط مسئلہ کسی کو بتایا گیا تو آج اس کی اطلاع ہو جائے. مرنے والی اگر عورت تو اس کے کپڑے، اس کی انگوٹھی، اس کی تلوار، اس کا قرآن، یہ کسی کا خاص حق نہیں، نہ بڑے بیٹے کو ملے گا اس کے، نہ اس کی بڑی بیٹی، بلکہ یہ تمام وارثوں میں ان کے حصے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ ہبوے کا، کہ ہبوا فقط اس وقت آتا ہے جب مرنے والا مرد ہو، عورت ہو ہبوا نہیں. ایک بات اب اس کے بعد اس میں دوسری بات وہ یہ کہ یہ جو چار چیزیں آپ نے سنی، دو مسئلے ایسے کہ باپ مرا پھر بھی اس کے بڑے بیٹے کو ہبوا نہیں دیا جائے گا. نمبر ایک، اگر باپ ایسی حالت میں تھا کہ یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اس نے اپنے لیے دی ہی نہیں تھی، اب اس کے مثال باپ کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، پھر جو اس کی تلوار ہے اس کا مطلب یہ کہ تلوار اس نے اپنے استعمال کے لیے نہیں دی، چنانچہ ہاتھ کٹے ہوئے باپ کی تلوار ہبوا نہیں، وہ عام ڈیکوریشن پیس کی طرح سے تمام وارثوں میں تقسیم ہو. اور اسی طرح جو دائمی نابینا اندھا شروع سے پیدائش، اس نے اگر کوئی قرآن لیا اس کا مطلب یہ کہ اپنے پڑھنے کے لیے نہیں لیا، خالی برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے لیا، یہ قرآن بھی ہوا نہیں. اسی طرح سے اگر مرنے والے کچھ زنانہ جوڑے سلوائے، زنانہ جوڑے بتا رہے کہ اس نے اپنے لیے نہیں سلوائے،
وہ مرد یہ کپڑے تو نہیں پہنچے گا. تو خلاصہ یہ کہ ہبوا بڑے بیٹے کا, لیکن اگر یقین ہو جائے کہ یہ ہبوا مرنے والے یہ چیزیں اپنے لیے نہیں لی تو پھر وہ ہبوا نہیں, وہ عام جائیداد ہوگی, وارثوں میں تقسیم ہوگی. نمبر اگر مرنے والا ہبوا کے بارے میں وصیت کر جائے کہ یہ کسی اور کو دے دیں, اس صورت میں بھی یہ اسی کو دی جائیں گی اور بڑے بیٹے کو نہیں ملیں گی. اب مثلاً وصیت کر گیا کہ قرآن مسجد میں بھجوا دے, اب قرآن ہبوا سے نکل گئے, اب باقی باتیں رہ جائیں, باقی ہبوا میں ہیں, جس جس کی وصیت کر دے مرنے والا وہ نکل جائے. اگر کہہ دے کہ میرے سارے کپڑے یتیم خانے میں بھجوا دے یا فقیروں میں تقسیم کر دے, اب یہ کپڑے ہبوا سے نکل گئے. یا یہ کہہ دے کہ مرتے وقت میرے جسم پہ جو جوڑا ہو وہ غسال کو دے دینا, اب یہ جوڑا کتنے سے نکل گیا, لیکن یہ وصیت میں داخل ہوگا. اس پر وصیت کے احکام چلے گی کہ اگر یہ ایک تہائی کے اندر اندر ہے تو وصیت ٹھیک ہے, اگر جو کپڑے اور تلوار اور قرآن اور انگوٹھی اس نے دوسروں کو دلوائی اس کی رقم ایک تہائی سے بڑھ گئی, ایک تہائی تک کی چیزیں ہبوا سے نکلیں گی, جو زیادہ ہے وہ پھر بڑے بیٹے کو واپس کی جائیں گے. لیکن خیر اتنی تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم وصیت کے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں. تو دوسری صورت, پہلی صورت اگر مرنے والے کی جسمانی حالت یہ بتا رہی کہ یہ جو چیزیں ہبوا میں آتی یہ اس نے اپنے لیے نہیں لی, وہ ہبوا میں نہیں ہے تو سارے وارثوں کا حق, یا یہ کہ مرنے والے کی اپنی وصیت یہ چیزیں کھلا کھلا سکے گی, اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں بڑے بیٹے کو نہیں ملے گی. اور اسی میں یہ بات آ گئی کہ اگر مرنے والا بات ہبوا کے لیے وصیت نہ کرے لیکن جنرل وصیت کر جائے کہ میرے مال کا 20% میرے پاس صدقہ جاریہ میں لگا دے, تو جتنی بھی چیزیں اس نے چھوڑی سب کا 20% کٹے گا, انکلوڈنگ ہبوا. ہبوے میں سے ہر چیز کا 20% نکال دیا جائے گا. سہارا مرنے والے کی وصیت اگر ہو تب ہبوا یا ختم ہو جاتا ہے یا ہبوا میں سے اتنا کاٹ لیا جاتا جتنے کے بارے میں مرنے والا وصیت کرے, اور یا پھر یہ کہ مرنے والا وہ چیزیں اپنے لیے خریدتے ہی نہیں لایا. ان دو صورتوں میں قرآن ہو تلوار ہو انگوٹھی اور کپڑے یہ ہبوا نہیں, یہ ایک مسئلہ اور واضح ہوا. اب ایک مسئلہ اسی سلسلے میں اور سن لی کہ ہبوا کے مسئلے بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں علماء میں اختلاف ہو گئے کہ مثلاً اگر ایک سے زیادہ قرآن, ایک قرآن تو ہبوا میں دوسرے قرآن کا کیا کرے, تو چار ایسے مسئلے کہ جہاں ہبوا کے بارے میں اختلاف ہو. آغاز ہوئی اور امام خمینی دونوں کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے کہ ان چاروں موقعوں کو وارث اور بڑا بیٹا مصالحت کرے, یعنی کسی طرح سے کمپرومائز کر لے تاکہ مسئلہ اسلامی کورٹ میں نہ جانے پائے, اور اگر کسی طرح کمپرومائز نہ ہو تو پھر کورٹ میں جانا پڑے گا. لیکن چار ایسے مسئلے کہ آغا کوئی اور امام کو نہیں, ان پر یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں ہبوا میں مانی جائیں تاکہ بڑے بیٹے کو ملے, یا ہبوا میں نہیں مانی جائے تاکہ دیگر وارثوں کو ملے, یہ مستحد بھی چاہ رہا. آپ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ آخر دو قرآن دوسرے قرآن کی کتنی ویلیو ہوگی, اتنی پیچیدگی میں ہم پڑھیں, لیکن مسئلہ یہ کہ مستحق غلط فتویٰ دے کے اپنی گردن کیوں کرتا ہے. اگر وہ دوسرا قرآن واقعاً یہ بھی بڑے بیٹے کا حق تھا اور مستحق فتویٰ دیتا کہ نہیں یہ وارث رکھ سکتے, تو گویا اس کے فتوے کی وجہ سے 5-5 روپے وہ بڑے بیٹے کے مارے گئے مستحق فتوے. یا اگر واقعات امام نے یہ کہا کہ ایک سے زیادہ چیزیں وارثوں کا اور آغا کوئی بڑے بیٹے کو دلوا دے, تب یہ سارے وارثوں کے 2-2 روپے آغا کوئی قیامت میں اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں, یہ کوئی احتیاط ہے؟ ورنہ قرآن کی کیا قیمت کہ مستحق یہ اعلان کرے کہ مجھ پر حدیث امام واضح نہیں ہو رہی, میں اپنی لائبریری کا اعتراف کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں سلو کر کے مسئلہ طے کر, کوئی اہمیت ہے؟ ورنہ دو یا تین روپئے کی باتیں کون یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ بھائی میں اس مسئلے میں جاہل ہوں. مگر وہی بات کہ دو تین تو بہت بڑی رقم, چاول کا دانا اور جارو کا چنکا
یہ بھی ایک بڑا بوجھ بنے گا قیامت کے میدان میں. تو حبوت کپڑے تلوار قرآن انگوٹھی یہ تو بڑے بیٹے کا ہو, لیکن اگر یہ ایک سے زیادہ ہو تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا حق ہے. جب سمجھ میں نہیں آتا مستحد اپنی گردن کی ذمہ داری نہیں لے رہا, بڑا بیٹا اور وارث سارے حق کر. اور یہ چار موقعوں پہ یہ مسئلہ چار. نمبر ایک, کپڑوں میں تو یہ ثابت ہے کہ کپڑے تو جتنے بھی ہوں وہ سب کے سب بڑے بیٹے کے, لیکن قرآن ہو تلوار و انگوٹھی اس میں بھی آغا خمینی فرماتے کہ یہ بھی جتنی ہیں سب بڑے بیٹے کا حق. لیکن آغا وہی کہتے کہ باقی تین چیزیں اگر ایک سے زیادہ تو جو ایک مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتی وہ ہبوا. اب انگوٹھیاں کئی ان میں سے ایک ہبوا کون سی؟ جو مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتی. قرآن اگر ایک سے زیادہ ایک ہبوا کون سا؟ ایک جو مرنے والے کے زیادہ استعمال میں رہتا. تلوار اگر ایک سے زیادہ ایک ہبوا کون سی؟ ایک تلوار جو زیادہ استعمال میں. اور آگاہ خوش سے تھے ایک سے زیادہ جو چیزیں ہیں یہ سیاق واجب یہ ہے کہ مطالعت کرو. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, خود مطالعت کر لو تاکہ ایک دوسرے کا حق ضائع نہ ہونے کا. یہ ہو گیا مسئلہ جب یہ چیزیں ایک سے زیادہ. اس میں بہرحال آگاہ خمینی کیا پھر بھی آسانی. نمبر دو موقع, جب ہبوت کلیئر نہیں ہو رہا مطالعت کرنا پڑے. نمبر دو, تلوار کے ساتھ کیا جدید ہتھیار بھی شامل ہیں اس میں ہبوا میں؟ یہ نہیں. جدید ہتھیار ریوالور ہے, پسٹل ہے, مشین گن ہے, کلاشنکوف ہے اور جتنے ہتھیار اس میں اختلاف کہ یہ چاہے ایک بھی ہو مگر ہبوا میں صرف تلوار رکھی ہے خدا نے یا اس کے علاوہ دوسرے ہتھیار بھی. اور مسئلہ آج کا نہیں اس زمانے کا بھی کہ تلوار تو ہبوا مگر کیا نیزہ بھی ہبوا یا چھوٹا پنجر یا وہ بھی ہبوا؟ اسی زمانے سے اختلاف چلا رہا کہ تلوار کے علاوہ تلوار جیسے دوسرے ہتھیار چاہے قدیم ہتھیار ہوں یا جدید کیا یہ ہبوا میں ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ آ گئے کوئی اور امام خمینی دونوں کہتے ہیں مطالعہ نہ اس کو بڑے بیٹے کو دلوا سکتے ہیں نہ سارے وارثوں میں تقسیم کرا سکتے ہیں, آپس میں مطالعہ کرو. یہ دوسرا موقع ہے یہاں ہبوا ہے مگر مستحق کے لیے بھی واضح نہیں ہے کہ کیا. تیسرا موقع بڑا دلچسپ ہے. بہت چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ سوال کر دیتے ہیں اس وقت میں ان کو ٹال دیتا ہوں. وجہ یہ کہ وہ میرے اپنے حساب سے اگلی تفریح میں وہ بات آنے والی ہوتی ہے. تیسرا بڑا دلچسپ مسئلہ مگر احتیاط والا وہ یہ کہ جو چیزیں ہندوا میں شامل ہیں جو شامل ہیں جو طے شدہ ایک روٹی تو ہے ہبوا میں, کپڑے تو ہے ہبوا میں, لیکن اگر یہ حرام والی چیز ہے جو شرط مرنے والے کے لیے حرام تھی لیکن وہ کون سا حرام حلال کا خیال کرتا وہ تو گناہ کر رہا مگر کیا وہ جو گناہ کر رہا وہ حرام چیز اس کے بڑے بیٹے کو دلوائی جائے؟ مثال کپڑوں میں ریشمی کپڑا لیکن خالص ریشم پیور سلو اب مرنے والا پہنتا صحیح یا سلوا کے رکھا تو اس نے اپنے لیے شرم تو اس کے لیے حرام تھا اگر اس نے پہن لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے تو پہن لیا بڑا بیٹا کیا کرے؟ یہ جو ریشمی کپڑا ہے یہ تو حرام ہے, اصولاً مرنے والے کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اس نے استعمال کیا اگر باہر آئے اس نے استعمال کر لیا. اب یہ ہبوا ہے یا حرام چیز میں ہبوا نہیں یہ حرام ہے اس کے سارے وارث برابر سے لے. ایک بحث سونے کی انگوٹھی, انگوٹھی سونے کی اگر ہو تو مرد کے لیے پہننا حرام مگر نہیں مرنے والا پہنتا پہنتا تھا مرنے والا وہ تو چلا گئے اور جو کچھ بھی عذاب آ رہا ہے صحبت رہا مگر یہ سونے کی انگوٹھی بڑے بیٹے کو ملے گی ہبوا ہے یا نہیں؟ یہ ہبوا نہیں کیونکہ مرنے والے نے غلط استعمال کیا, اس لیے یہ ایسا کہ جیسے وہ انگوٹھی نہیں سونے کا ٹکڑا اس کو مانا جائے. اور سونے کا ٹکڑا تو سارے وارثوں کا حق, اگر مرنے والا انگوٹھی کے بدلے میں وہ گنی یا سونے کے بنے ہوئے ٹکڑے اپنے گھر میں رکھ جائے وہ ہبوا تو نہیں, یہ بحث کہ ریشم کا لباس، سونے کی انگوٹھی اور اگر کوئی ایسی حرام چیز آ گئی، مردار کا لباس مطلب کہ جو پہننا جائز نہیں لیکن مرنے والا پہنتا، تو اب اسے ہبوا میں مانیں گے یا ہبوا نہیں مانیں گے بلکہ اسے ایک عام کی چیز مان لیں گے، اس میں اختلاف ہو. آبائے خوئی نے فرمایا، امام خمینی نے فرمایا کہ احتیاط واجب یہ ہے مطالعت کرو. اب یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا مستحق کی بھی کہ اسے ہبوا مانو یا نہ مانو، لیکن اتنی لاپرواہی کا مسئلہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اسے ہبوا نہ مانو، تھوڑا سا نقصان ہوگا بڑا بیٹے کا، لیکن کیوں مقلد کے لیے مسئلے کو الجھاؤ؟ یہ نہیں، مسئلہ سلجھانے کے بعد اپنی گردن پہ حرام کا بوجھ مرضے بھی لینے کو تیار نہیں. بات بازی نہیں ہو رہی، آپس میں خود طے کرو. تیسرا موقع تو دیکھیے، ہبوا چار ایسے مسئلے کہ مستحق کے لیے بھی ہبوا اس کے رہتے ہیں. نمبر ایک، اگر ایک سے زیادہ چیزیں، نمبر دو جدید ہتھیار، نمبر تین حرام چیزیں، اور نمبر چار وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے سوائے ہبوا کے اور کچھ نہیں جوڑا. پرانے علماء کہتے تھے کہ ہبوا اس وقت چلتا جب ہبوے کے علاوہ بھی کچھ ہو، چاہے وہ دو ہی روپے. کیونکہ معصوم کی حدیث یہ کہ باقی وارثوں بڑے بیٹے کو یہ چیزیں زیادہ دلواؤ. اب حدیث پر کہتے زیادہ دلواؤ کا مقصد یہ کہ دوسروں کو بھی کچھ ملے گا، اس کو زیادہ ہم سوتا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا مرنے والا جس کے پاس سوائے ہبوے کے کچھ نہیں، اتنا غریب، کپڑے ہیں، تلوار ہے، انگوٹھی اور قرآن اور کچھ نہیں، اب پرانے علماء کہتے کہ حدیث امام کا موقع ہی نہیں. اس لیے کہ امام نے کہا کہ باقی وارثوں سے بڑے بیٹے تو یہ زیادہ دلوا، تو اگر باقی وارثوں کو کچھ مل ہی نہیں رہا تو زیادہ دلوا کو جملہ غلط. یہ جملہ یہ بتا رہا کہ اس کا امپلیمنٹ یا اپلیکیشن یا اطلاق وہاں ہے جہاں دیگر وارثوں کو بھی کچھ ملے، بڑے بیٹے کو زیادہ ملے. اب چاہے وہ ایک ہی روپیہ ہو لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو پھر اس کے مال میں ہبوا نہیں ہوتا. ہبوے والی چیزیں بھی سارے وارثوں میں برابر سے حصے کے مطابق تقسیم ہو. آگاہ کوئی مانا تو میں نہیں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ اگر یہ کنڈیشن آ جائے کہ باقی وارثوں کے لیے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ صرف یہی چار چیزیں اور مرنے والے نے کچھ نہیں چھوڑا. وہ جو کہتے ہیں کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے خالی ہاتھ تھے، کیا ہے وہ مشہور فلمی نغمہ ہے شاید، بہرحال مجھے نہیں معلوم، تو مرنے والا بھی خالی ہاتھ گئے، صرف یہ چار چیزیں چھوڑ کے گئے. تو حدیث امام، یہ مسئلہ ہے حدیث امام کو سمجھنے کا کہ لفظ زیادہ میں کیا مفہوم. زیادہ کا مطلب یہ ایک کو کم ملے تو زیادہ ملے، یا اس کو بھی زیادہ کہیں گے کہ ایک کو کچھ نہ دو اور دوسرے کو کچھ دے دو. تو کیا کہا جا سکتا ہے جس کو ہم نے زیادہ دیا؟ یہ جملہ لو بیکار. جس طرح لب دریا کے کنارے بالکل بیکار، لب دریا کے معنی ہی ہیں دریا کے کنارے، شب قبر کی رات بالکل بیکار، شب کے معنی ہی رات. اسی طرح اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا تو دوسرے کو یہ کہنا کہ زیادہ دیا، یہ جملہ ہی غلط. دوسرے کو کیا دیا ہے جو اس کو زیادہ دیا؟ یہ علماء میں بحث ہوئی. خلاصہ یہ کچھ کچھ باتیں میں کبھی اس لیے کہہ جاتا ہوں کہ کچھ آپ کو پتا چلے کہ حدیث کو سمجھنا بھی ایک فن. بہرحال آگاہ کوئی مانا خمینی نے کہا احتیاط واجب یہ کہ اگر ہبوے کے علاوہ کچھ نہیں تو اب یہ ہبوا بڑے بیٹے کو نہیں دو، وارثوں کو بھی نہیں دو، آپس میں مطالعات کر لو. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا احتیاط واجب کا میں خلاصہ کر دوں رف لینگویج کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اس لیے مطالعات واجب. تو ہبوا چار مقامات ایسا جو آگاہ کوئی نہیں سمجھ پائے، امام خمینی نہیں سمجھ پائے، اب وہاں پہ آپس میں مطالعات کرنا واجب. یہ تو ہبوے کی بات ہے. جان تو اٹک کے رہ گیا، یہ ہبوا تقریباً تین چار پانچ تقریریں ہو گئی، تو اب جلدی سے اس کو اختتام کی منزل پہ لانا. اب دیکھیے وہ مسئلہ زیادہ واضح ہوا ہوگا جو پچھلی دفعہ سرسری آپ نے سن لی. کون سا مسئلہ؟ کہ اگر کبھی بڑے بیٹے اور دوسرے وارثوں اشتہاد اور تفریق کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہو تو پھر نہ ان کے مستحق کی بات مانیں گے نہ ان کے مستحق. بڑا بیٹا اس کی تقلید میں ہے جو کہتا ہے کہ جدید ہتھیار بھی ہبوا میں، وارث ان کی تقلید میں جو کہتے ہیں کہ جدید ہتھیار ہبوا میں نہیں.
وہ وارث کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کلاشن کو جیسا قیمتی ہتھیار جو ہمیں مل سکتا ہے ہمارے خطرے سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے. وہ بھی صحیح جب گنا نہیں کر رہے, ہم اپنے مستحد کے خطرے پر لڑ رہے ہیں. اور بڑا بیٹا بھی صحیح کہ میرا مستحد مجھے اجازت دے رہا تو میں چھوڑوں گی. وارث ان میں وہ مستحد تک مقلد ہے جو کہتا کہ اگر کچھ اور میراث نہ ہو تب بھی حبا بڑے بیٹے کو ملتا. دوسرے وارث ان کے مقلد ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور میراث نہیں تو حبا کینسل تم لے سکتے. اب دونوں لڑیں گے تو شرعی لڑیں گے, جھگڑا نہیں. یہاں پہ مسئلہ کلیئر ہوا کہ اگر حبوے کے مسائل میں بے ایمانی اور خوراک کا جھگڑا نہ ہو بلکہ تکلیف کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے, دونوں پارٹیز اپنی جگہ صحیح, تو اب جاؤ مستحد کے پاس, کسی بھی مستحد کے پاس, اور جو وہ فیصلہ کرے ماننا پڑے گا چاہے وہ تمہارے مستحد کے فتوے کے خلاف. اسلامی عدالت کا حکم جب آ جائے تو مستحد کا فتوا نہیں چلتا, اس مسئلے میں مستحد کے فتوے کو چھوڑنا پڑتا. تو آگے کوئی کا جملہ یہ کہ اگر بڑے بیٹے اور وارثوں جھگڑا ہو جائے اشتہاد اور تکلیف کے فرق سے, تو کسی بھی حاکم شرع کے پاس جاؤ اور اس کا فیصلہ مانو چاہے یہ دونوں کے مستحد سے ہٹ کر, دونوں کے مستحد سے ہٹ کے پھر بھی اس کا فیصلہ ماننا. یہاں پہ حبوا جو ہے ایک طرح مکمل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو حبوا بڑے بیٹے کو ملا اور چار مقامات پہ مصالحہ ہوئی, تو یہاں پہ یہ سوال کہ بڑا بیٹا کسے کہتے ہیں, بڑے بیٹے سے کیا مراد؟ بڑے بیٹے سے مراد یہ کہ میت یعنی مرنے والے کے انتقال کے وقت اس کے لڑکوں میں جو سب سے بڑا, یہ بڑے بیٹے کی یہ تھی تاریخ ہے. جہاں پر مرنے والے کے انتقال کے وقت اس کے لڑکوں میں اس کے بیٹوں میں جو سب سے بڑا, اس کے اندر دو چیزیں نکل گئی. اگر ایک مرنے والا تھا جس کے اس کی زندگی میں دو تین بیٹے مر چکے ہیں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی خرابی کے بنا پر شادی کے بعد ایک بیٹا ہوا وہ مر گئے, دو سال بعد دوسرا بیٹا ہوا وہ مر گئے, اس کے بعد پھر تیسرا بیٹا ہوا وہ زندہ رہا. اب جب مرنے والے کا انتقال ہو تو اس کا یہ بیٹا اصل میں تیسرا بیٹا ہے, کیونکہ اس کے دو بڑے بھائی مر چکے ہیں باپ کی زندگی میں, مگر شرم اس کو بڑا بیٹا مانا جائے گا جو تیسرے نمبر کا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اور چھوٹے کا معیار یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کی کتنی اولادیں ہوں, یہ نہیں. اس وقت جب مرنے والا مرا اس وقت کون بڑا تھا, چاہے اس سے پہلے کچھ بڑے مر چکے, تو معیار مرنے والے کی ٹوٹل اولاد میں نہیں, جب وہ مر رہا ہے اس وقت کی اولاد میں سب سے بڑا بیٹا کون. ایک تو یہ بات بات ہے, اور دوسرا یہ کہ بیٹوں میں جو سب سے بڑا, اب اگر کوئی ایسا گھرانا کہ جہاں پر پہلی بیٹی ہو, دوسری بیٹی ہو, تیسری بیٹی ہو, چوتھا بیٹا ہو, جب مرنے والا مرا اس کی اولاد میں سب سے بڑی بیٹی, دوسرے نمبر پر بھی بیٹی, تیسرے نمبر پر بھی بیٹی, اور بیٹا تو سب سے چھوٹا, اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. تو اب دنیاوی اعتبار سے یہ سب سے چھوٹا بیٹا, سب سے چھوٹی اولاد, لیکن شرم جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے بیٹے اور بیٹی, دیکھا جاتا ہے بیٹوں میں سب سے بڑا کون, چاہے اس سے بڑی کئی بیٹیاں موجود ہیں, یعنی بیٹیوں کو کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب جو بیٹے شروع ہوئے ان میں سب سے بڑا کون. تو اگر کسی کی سات آٹھ بیٹیاں ہوں پھر اس کے دو بیٹے ہوں, تو یہ جو سات آٹھ بڑی بہنیں ان کو مسئلے سے نکال دیں, اور پھر جہاں سے بیٹے شروع ہو رہے ہیں ان میں دیکھیں گے کہ زیادہ بڑا کون ہے, ایک اس کو ملے. اور یہی مسئلہ کہ بڑے بیٹے کے دو معیار, باپ کی زندگی میں جتنے بیٹے مر گئے وہ گنتی میں نہیں آئے, باپ کے بعد جو بیٹے وہاں سے گنتی شروع ہو, اور باپ کے بعد جو بیٹیاں اگر بڑی ہیں وہ بھی گنتی میں نہیں آئیں, نہ ان پر واجب ہے نماز اور حبوا نہ ان کو ملے گا, اور نہ ان کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی کا حبوا ختم ہو جائے گا. کہ کوئی کہے کہ بھائی مرنے والے کو بڑا تو بیٹا ہے ہی نہیں, بڑی تو بیٹی ہے, یا اس کو دلواؤ یا کسی کو نہ دلواؤ, تو نہیں, بیٹیوں کو چھوڑ کر جہاں سے بیٹے شروع ہو رہے ہیں حبوا اس کو ملے. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ حبوے کا تعلق عمر سے بالغ اور نابالغ ہونے سے نہیں, چنانچہ اگر کسی مرنے والے کے دو بیٹے ایک کی عمر زیادہ اور ایک بالغ ہو گیا. برسے ایک بیٹا 12 سال کا ہے اور ایک بیٹا 13 سال کا. 13 سال والا بڑا مگر وہ نابالغ، 12 سال والا چھوٹا مگر 12 سال میں بالغ ہو گیا. دوسری نشانیوں کی مدد. تو اب یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ یہاں دیکھیں گے کہ بالغ کون. یہ وہ علماء ہے جو کہتے ہیں کہ حصے کا تعلق نمازوں سے، جو بالغ ہے نمازیں اس پر واجب، اگر ان کی دونوں باتیں غلط ہیں. لیکن بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو بیٹے ہیں مرنے والے، ایک عمر میں بڑا ایک بلوغ میں بڑا، تو معیار عمر ہے بلوغ نہیں. یعنی جو بڑا بیٹا ہے اس کو مانیں گے جس کی عمر زیادہ، چاہے وہ نابالغ، اور جو بالغ ہو گیا ہے عمر کم ہے اس کو گنتی سے نکال دیں. اب اس سے نماز کا ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ بڑا بیٹا جسے کہتے ہیں یہ آپ نے سن، اور دو بیٹوں میں بھی معیار جو وہ بہرحال عمر ہے، بالغ ہونا معیار نہیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا کہ اگر دو بڑے بیٹے بالکل برابر، وہ بیویاں تھی، ایک ہی وقت ایک ہی منٹ ایک ہی سیکنڈ میں دونوں کی ڈلیوری ہوئی، اب یہ دو بڑے بیٹے ہیں تو ناز کے ہوا ان میں تقسیم ہو جائے. لیکن اگر یہ پتا نہ چلے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون، وہ بیویاں تھی دونوں کے یہاں اولاد ہوئی، ایک کیا 11 بجے ایک کیا 11:15 بجے، اب یہ نہیں پتا کہ 11 بجے کس کے یہاں ہوا 11:15 بجے کس کے یہاں ہوا. اس صورت میں یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ دو بیٹے ایک وقت میں پہلا ہو اور پتا ہے کہ دونوں کا ٹائم ایک ہی، ہوا دونوں میں برابر سکتی ہو. ایک یہ کہ دو بیٹے بالکل برابر، اتنا پتا ہے کہ ایک 5 منٹ پہلے پیدا ہوا، یہ پتا نہیں کہ وہ پہلے والا کون. دونوں بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا. اب اس صورت میں پورا ڈالا جائے گا کہ اس میں سے کس کو بڑا مانے. مسئلے کم پہ جاتے ہیں اس لیے میں اس کو سرسری بتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی ہوا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. بڑی سی سوئیا مجھے ذرا تیزی سے مجبور کر رہی آخری چند جملے. اچھا خیریت ایک دن کی بات. اب یہی مسئلہ جو ہوا کا، یہی مسئلہ نماز کا، کہ جو بھی انسان دنیا سے رکھتا ہے اس کی جتنی بھی قضا نماز ہے وہ اس کے بڑے بیٹے کو پڑھنا، جس کو ہوا ملا ہو. البتہ کبھی ہوا نہیں ملتا پھر بھی نمازیں پڑھنا ہوگی. جیسے مرنے والا سارا ہوا کسی اور کے نام وصیت کر گئے تو بڑے بیٹے کو ملا کچھ نہیں، نمازیں باقی. لیکن عام طور پر یہ کہ بڑے بیٹے کو ہوا ملتا ہے مگر ساتھ میں بات کے قضا نمازیں پڑھنا. احتیاط واجب موجودہ مراجی کیجیے کہ جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کے بھی چھوڑی وہ بھی بڑے بیٹے پر. بڑے بیٹے سے مراد وہی آپ نے سنا کہ بیٹیوں پہ قضا نماز نہیں، بلکہ بیٹیاں چھوڑ کے جو بیٹوں میں سب سے بڑا اس پر قضا نماز. اب اگر کسی آدمی بڑا بیٹا نابالغ ہو، نابالغ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے آغاز کوئی کہ، تو اسے ہوا تو دے دیں، قضا نماز بھی اس پر آ جائے گی، ابھی نہیں پڑھ رہے بالغ ہونے کی بات پڑھنا. یا اگر کسی کا بڑا بیٹا پاگل، پاگل آدمی تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو ہبوا ملے قضا نمازیں اس پر آ جائیں گی کہ جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اس وقت اسے یہ قضا نمازیں پڑھنا. جب یہ مسئلہ بتائیں